الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ پاک نے اپنے کرم سے قرآن پاک کی عظیم دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت نامہ ہے اور معجزہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا گیا, اور یہ معجزہ امت کے پاس اسی اعجاز کی صفت کے ساتھ میں محفوظ ہے. اسی لیے مسلمان اس کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور اللہ پاک نے اس کے سننے کو مسنون بنا دیا اور اس کو حفظ کرتے ہیں, اور اس کو حافظ بننا یہ بھی معجزات میں سے ہے. تورات کا صرف ایک حافظ گزرا ہے اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو حفظ سے ایک مرتبہ لکھا دیا تھا تو لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا کہ بھئی یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہی ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں حفاظ بے شمار اللہ پاک فرماتے ہیں, اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کے حفظ کو آسان فرمایا ہے, ترغیب بھی دی ہے. اس کو ہم نے ماشاءاللہ سنا ہے, سنتے ہیں, سن رہے ہیں, سنیں گے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا مضمون ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے, اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے. اللہ کے رب ہونے پر کہ آپ پالنہار ہیں اس لیے آپ کے لیے تعریف ہے. رحم کی بنیاد پر آپ نے یہ ساری کائنات کا نظام بنایا ہے اس لیے آپ کے لیے تعریف ہے. وہ رحمان الرحیم ہیں اس لیے رب ہیں, اس لیے ان کے لیے تعریف ہے. رحمت کی وجہ سے کوئی اور غرض نہیں ہے اللہ پاک کو, اللہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کسی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے نہیں پیدا کیا کہ کوئی ضرورت ان کی رکی ہوئی تھی, بلکہ رحم کی وجہ سے انہوں نے مخلوق کو پیدا فرمایا. رحم کی وجہ سے ہی وہ رب ہیں, اور رب ہونے کی وجہ سے وہ لائق تعریف ہیں. کہ جو رب ہے وہ بھی اگر تعریف کے لائق نہیں ہے تو پھر کون رہے گا. اور پھر اللہ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے, تو وہ دار الجزا کے بھی مالک وہی ہیں, مالک یوم الدین. ہم اللہ پاک سے معاہدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کی عبادت کریں گے, بندگی کریں گے, آپ سے مدد مانگتے ہیں, آپ سے مدد مانگیں گے, لہذا آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے. سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ان محبوب بندوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے, وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے. وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, ان کے راستے پر چلنے کی دعا کی جاتی ہے, اور دو راستوں سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے. ایک راستہ وہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہو گیا, اور ایک راستہ ان کا جو گمراہ ہو گئے. جن پر اللہ کا غضب ہو گیا اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے حق کو فالو نہیں کرتے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. اور جو لوگ کنفیوژن کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں. اس میں اس بات سے پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنے طور پر کسی خوش فہمی میں ہوں, غلط راستے پہ چڑھ رہے ہوں, اسے بھی ہمیں بچائیے. کیونکہ خوش فہمی کی وجہ سے غلط راستے پر چلنے کے بعد وہاں نجات ملنے والی نہیں ہے. کہ میں اپنے طور پر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ صحیح راستہ ہے, نہیں, اس راستے کا صحیح ہونا ضروری ہے. آپ کا سمجھنا کافی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپوزٹ سائڈ کے اندر جائے اور یہ سمجھے کہ میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں جو دوسری سائڈ میں آتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے سمجھنے کی وجہ سے تو وہ منزل نہیں آئے گی. تو اس سے بھی ہم کو بچنے کی تعلیم دی گئی, اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد میں اس پر عمل کرنے میں جو رکاوٹ آدمی کی طبیعت میں ہوتی ہے, ضد ہوتی ہے, اس سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے کہ ان دونوں راستوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد شروع کرنے کے اندر شروع کے مضمون میں ایک بات سمجھا دی گئی ہے. وہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس کتاب سے فائدہ کن کو ہوگا, اللہ کے علم سے فائدہ کس کو پہنچے گا جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. یہ ان کو ہوگا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, انسین پر یقین رکھتے ہیں. مذہب کی بنیاد محسوس اور مشاہدے پر نہیں ہے, بتائے ہوئے پر ہے. اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے، رسول کو نہیں دیکھا ہم نے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم نے، کتابوں کو نہیں دیکھتے ہم، تقدیر کو ہم نے نہیں دیکھا، مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم نہیں دیکھتے، جو ایمانیات ہیں ان میں سے کسی چیز کا بھی مشاہدہ ہم نہیں کرتے، مگر ہم اللہ کو سچا مانتے ہیں۔ اللہ ہی اگر سچا نہ ہوگا تو پھر اور کون سچا ہوگا؟ اور ہم اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ سچا مانتے ہیں، اگر اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں تو اور کون ہوں گے پھر؟ تو محض اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سچے ہونے کی بنیاد پر، ان کی بات پر یقین کرنا، اور پھر انہوں نے اس جس انجام سے واقف کرایا ہے اس کا، اس تک جانے کا جو راستہ ہے اس کو فالو کرنا، بالکل بغیر دیکھے کے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کی بنیاد ہے غیب پر بغیر دیکھے کے چلنا، اور اسی وجہ سے نماز قائم کرنا ہے، زکات دینا ہے۔ اس لیے کہ اب نماز پڑھنے سے وقتی طور پر تو کچھ بھی نہیں ملتا نا، کیا مل رہا؟ نماز پڑھے تو کیا ملا بھی؟ وہ تو ملے گا، جو ہم جس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ ملے گا کیا؟ اور زکات ادا کرنا ہے، بظاہر تو خرچ ہی کرنا ہوتا ہے، نہیں لیکن یقین کرنا ہے کہ ملے گا، اللہ نے یہ فرض فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر فرمایا اور خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ اور ایمان کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جو ہم پر ابھی اترا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے اتاری گئی کتابیں ان پر بھی، جو ہمارے پیغمبر ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جتنے پہلے پیغمبر آئے ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان میں تقسیم نہیں ہے کہ کسی کو مانے کسی کو نہیں مانے پھر بھی مومن رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ ہمارے لیے یہ خصوصیت ہے نہ دوسروں کے لیے، کسی ایک نبی کا بھی انکار کافر بنا دیتا ہے۔ لہذا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے وہ کافر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ کرنے کی بات، شک کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے بھلے سے ان کا نام اہل کتاب ہو، وہ کافروں کی ایک قسم ہے، وہ کفر سے نکلے نہیں والے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی پیغمبر کا انکار کفر ہے تو امام الانبیاء کا انکار کیسے کفر نہیں ہوگا؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے تو پھر بھی کافر ہوتے ہیں باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے تو بھی کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے کسی کا بھی انکار کرنے سے۔ اللہ تو کہہ رہا وہ میرے نبی ہیں اور ہم کہہ رہے نہیں ہم نہیں مانتے، تو اللہ کو کیا مانا پھر؟ اللہ کے ماننے کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمانیات کا بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ بعض مرتبہ آدمی اپنے حساب سے چلنے کا عادی ہوتا ہے، اپنی تھاٹ، اپنی تھنک، اپنی فہم، اپنی سمجھ، اور کوشش بھی اپنی فہم سے کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیشہ علم اللہ کا اور اللہ کے نبی کا لینا، طریقہ بھی اللہ کا اللہ کے نبی کا لینا، اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مضمون کو بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے طریقے سے ہٹ گئے تو فساد ہی ہے پھر، وہ ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ فساد کر رہے ہیں، فساد سمجھ رہے ہیں اس کو وہ اصلاح۔ یہ دین کے اندر بھی ہوتی ہے، دین کے باہر میں بھی ہوتی ہے، یہ چیز ہے تو یہ منافقین کی صفت جو بیان کی گئی ہے، مگر ایک عام فہم بات سمجھا دی گئی ہے کہ ہمیشہ علم میں اور عمل میں استناد جو ہوگا، اعتماد جو ہوگا، وہ اللہ پر، اللہ کے علم پر، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا۔ اس کو صحیح طریقے پہ معلوم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ بھئی جو رب ہے اس کی عبادت کرنا چاہیے، جو پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ضرورت ہے، جس کے ساری مخلوق محتاج ہے، رب اس کو کہتے ہیں جس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں اور وہی سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، جو رب ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو وہ کس کا کس کا رب ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا، تمہارے باپ داداؤں کا اور پوری مخلوق کا رب وہی ہے، لہذا عبادت کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی۔ اس لیے سارے انسانوں کو خطاب کر کے، اللہ صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کو خطاب ہے کہ دیکھو صرف اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی صداقت اور اللہ، قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے اور اس کے معجزہ ہونے کا بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اتارا ہوا یہ کلام ہے۔ اور اس میں یہ خصوصیت ہے کہ قیامت تک کوئی بھی آدمی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا، پورے قرآن کے اتنا نہیں، قرآن پاک میں جو سب سے چھوٹی سورت ہے اتنا نہیں بنا سکتے، اور پورے انسان مل کے نہیں بنا سکتے، پورے جن مل کے نہیں بنا سکتے، کوئی انفرادی طور پر نہیں بنا سکتا، نہ کوئی اجتماعی طور پر بنا سکتا، یہ عجیب و غریب چیلنج ہے۔ اور عربی دا سب اس میں شامل ہے کہ جو بھی بنانا چاہے نہیں بنا سکے گا، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے جو حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے علم دیا، پھر وہی علم فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں کے پاس اس کو محفوظ کرنے کی بات نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی، آدم علیہ السلام کے پاس تھی، انہوں نے محفوظ فرما لیا. امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، تو اس علم کی بنیاد پر اللہ نے ان کی عظمت ظاہر کرنے، ان کی محبوبیت ظاہر کرنے کے لیے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کو سجدہ کرو. چنانچہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتوں کے سجدے کرنے کے اندر کچھ نکات بھی ہیں، باریک باتیں بھی ہیں، راز بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق طاقت میں سب سے بڑی طاقت فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے. ایک اللہ کی ذاتی طاقت ہے اور ایک اللہ نے اپنے مخلوق میں جو طاقت رکھی وہ طاقت ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا اور اللہ ہی نے پھر وہ طاقت رکھی. تو مخلوق طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ فرشتوں میں ہوتی ہے. ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ جیسے چھوٹے بچے صابن کے پھگے اڑاتے ہیں پھنگی میں رکھ کے گول 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 گول، اسرافیل علیہ السلام ایسا پوری کائنات کو، پورے یونیورسل کو اڑا دینے والے ہیں خالی پھونک سے. تو پھونک میں جس کے اتنی طاقت ہوگی تو خود اس کے ذات کے اندر کتنی طاقت ہوگی. اتنے بڑے بڑے پاورفل فرشتے ہیں. فرشتوں کو جھکا دیا گیا آدم کے سامنے، یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ پوری مخلوق اللہ پاک کی مسخر کر دی گئی ہے آدم کے لیے، آدمیت کے لیے، انسانوں کے لیے. اور تسخیر کا راز ہے اس کا علم ہے. اللہ پاک نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا اور علم کی وجہ سے پوری مخلوق کو مسخر کیا، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان کو مسخر کر دی گئے. سجدہ کرنا، مسخر ہونا اور تابع ہونے کے معنی تو کامن دیتا ہے. اس طریقے سے اللہ پاک نے یہ فضیلت عطا فرمائی. اور وعلم آدم الاسماء، اسماء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مراد ہیں، اللہ کے نام، اللہ کے صفات، اللہ کے ناموں اور صفات کے خصوصیات، اور پھر ان ناموں اور خصوصیات کے جو اثرات مخلوق پر پائے جاتے ہیں، اس کا جو اس سے لنک ہے وہ سارا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے. یہ خاص فضیلت کی چیز ہے جو انسان کے پاس ہے. اس لیے علم ہے ہماری ترقی کی بنیاد. اور علم میں اصل علم علم وحی ہے، اللہ پاک کی طرف سے آیا ہوا جو علم ہوتا ہے وہ ہے. اور پھر یہیں سے پھر وہ کہانی شروع ہو گئی. جب سجدے کا حکم دیا گیا تو ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ مخالفت پر تل گیا، اور ایک کہانی چلی اس کے بعد سے کہ اس نے دشمنی طے کر لی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان سے ہونے والی اولاد کے بارے میں طے کیا کہ قیامت تک میں ان کو بہکاتا رہوں گا. تو ایک دشمن قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کا وہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا ہے، وہ رہے گا، وہ اس کو زندگی بھی دی گئی ہے، اور وہ دشمن دشمن کی حیثیت سے رہے گا، کبھی دوست نہیں بن سکتا ہو. اور اس کی دشمنی اللہ سے دور کرنے سے کے لیے ہے، اس کی دشمنی اللہ کا ناشکرا بندہ بنانے کے لیے ہے. اس کی دشمنی کسی اور چیز میں نہیں ہے کہ آپ کی جان کو نقصان پہنچے، آپ کے آنکھیں پھوڑ دے گا، آپ کے دانت گرا دے گا، مار کے ہاتھ توڑ دے گا، پیر توڑ دے گا، اس کی دشمنی یہ نہیں ہے. اس کی دشمنی یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو نہ پہچانے اور اللہ کی بندگی نہ کریں، اس میں وہ دشمنی کرے گا اور قیامت تک انسانوں کو یہ دشمن رہے گا. اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو باخبر کیا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی قرآن پاک امت مسلمہ کو، ایسے پچھلے لوگوں پر بھی کتابیں دی گئیں. کسی کو تورات دی گئی ان کے نبی پر، اور انجیل دی گئی، زبور دی گئی، اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو کتابچے ہوتے ہیں وہ دیے گئے جن کو صحیفے کہتے ہیں، وہ بہت نازل ہوئے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہوئے، ادریس علیہ السلام پر بھی ہوئے، شیس علیہ السلام پر بھی ہوئے، آدم علیہ السلام پر بھی ہوئے تھے، اور خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے اور ہوئے ہیں. اس کے علاوہ تورات کے علاوہ بھی بہت صحیفے ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں آسمان سے. تو اللہ پاک ایک بات یہ سمجھائے ہیں کہ پچھلے لوگوں کو جب کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ رکھا تھا، ان کا طریقہ عمل کیا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا، وہ کیسی مخالفت کرتے تھے، وہ کیسا اس پر عمل کرنے کے لیے ایکسکیوز نکال عمل نہیں کرنے کے لیے ایکسکیوز نکالتے تھے، وہ کیسے بات بناتے تھے، وہ کیسے پالیٹکس کھیلتے تھے، وہ کیسے اللہ کی بات میں چینجز کرتے تھے، وہ کیسے اللہ کی بات کو بدل کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ تفصیل بیان کی گئی ہے پو پارے سے لے کے پورے دو سلو، یعنی آدھے نصف پارا پورا، پہلا پارا پو سے لے کے سلوس تک، دو ختم دوسرے کا ختم تک، وہاں پر یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ لوگوں نے کیا کھیل تماشا کیا. مسلمانوں کو یہ واقف برا یعنی باخبر کیا گیا اس معاملے میں کہ تم کو جو پیغمبر ملے ہیں، تم جس کی امتی ہو، تم کو جو کتاب دی گئی ہے، تم جس کتاب کے حامل ہو، اس کے ساتھ میں یہ بدتمیزی اور بےہودگی نہیں کرنا. ادب رہنا، تمیز رہنا اور شائستگی ہونا، اور اتھنٹک بات ہمیشہ لینا اور اتھنٹک بات کو چلانا. اگر اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو غلطی کو مان لینا، بات بنانا نہیں اپنی، اور اللہ کی کتاب میں کسی قسم کے چینجز نہیں لانا. اللہ کے دیے ہوئے علم میں اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے ہوئے علم میں کوئی تبدیلی گوارا نہیں کرنا. اس بات کو سمجھانے کے لیے پچھلی کتابوں کے ساتھ کتاب والوں کے جو احوال تھے وہ بہت تفصیل سے جزیات کے ساتھ واقعات کی شکل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنے مبارک کلام کی برکت سے مالا مال فرمائے، مستفید فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.